Shining Father, praying. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب العالمين اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے
آمین
ان کی زندگیوں کو بابرکت بنائیں اور علی الخصوص وہ مسلمان کے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ ہیں ان کے لیے اپنی معرفت کی خصوصی راہوں کو کھولے اور خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ نیکی اور اچھائی میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور جہاں بھی ہم ایک دوسرے کی خرابیوں کو دیکھیں تو جو اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی اس وقت پیدا ہو چکی ہے خود غرضی اور مطلب پرستی کے حوالے سے خدا تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پرخلوص محبت کو جگہ دے ایک صلوات ہماری گفتگو کا آغاز سورہ زمر کی آیت سے شروع ہوا تھا اور بنیادی طور پر ہم عقل و حکمت کی گہرائیاں جو قرآن اور کلام معصوم میں پائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو افراد یا جو گروہ انسانوں کا ہمارے مورد نظر ہے اس کا نام خدا نے اولو الالباب رکھا ہے ہماری گفتگو کیونکہ کئی جہتوں میں اپنا رستہ طے کر چکی ہے اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو بطور خلاصہ آپ کے سامنے سمیٹ دوں تاکہ ذہن بالکل گنجلک ہو کے نہ رہ جائے ہماری بات شروع ہوئی تھی اولو الالباب سے اور اولو الالباب انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے عجیب انداز سے خطاب فرمایا میں نے آپ کے سامنے کئی آیتوں کی تلاوت کی کہ وہ قرآن کے جو پیغمبر اکرم کا نازل ہوا جس کے لیے انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی آیتوں میں تدبر کرو، اس میں تذکر و تفکر کرو، اس قرآن کو خدا کہتا ہے کہ یہ اولو الالباب کے لیے تذکر ہے، ہمارے لیے دعوت تفکر اور تدبر ہے، لیکن اولو الالباب کے لیے تذکر ہے، یعنی یاد دہانی کہ اولو الالباب اس چیز کو پہلے سے سمجھتے اور جانتے ہیں، آیات قرآنی کی معرفت ہے ان کے پاس، بس یہ کہ پیغمبر نے جو ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا تو یہ آیات بینات ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ان آیات سے لا علم تھے، بلکہ یہ آیتیں بین ہو کے روشن ہو کے ان کی نظروں کے سامنے آ گئیں، یہ وہ افراد، یہ وہ حضرات ہیں۔ کہیں پر خدا یہ کہتا ہے اولئک ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی، اللہ نے ہدایت کی۔ یہ قرآن کریم کے یہ جملے معمولی نہیں ہیں، اولئک الذین ھداہم اللہ، جن کی ہدایت کی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے، وہ اولئک ھم اولو الالباب، یہ اولو الالباب۔ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فتقون یا اولی الالباب، اے اولی الالباب میرا تقوی اختیار کرو، میرا تقوی، عجیب انداز ہے۔ یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کروں انشاءاللہ آپ کے سامنے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اولو العزم جب پہلی مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو وہاں خدا نے ان سے خطاب کیا اور کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ اب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کروں، آپ کے سامنے ایک نقطۂ فکر کو پیش کروں، کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید نہیں پتا تھی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں تو کیا لا الہ الا اللہ نہیں جانتے تھے؟ توحید سے بے خبر تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، تو یہ خدا کیا سکھا رہا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، سارا کا سارا یہاں پر راز انا میں، انا میں، کہ جب خدا خود توحید کسی کو سکھاتا ہے تو اس توحید کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ لا الہ الا اللہ کہیے، اس لا الہ الا اللہ کی حیثیت کچھ اور ہے، اور جب خدا کسی سے کہے کہ میرے سوا اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ، اس توحید کی بات کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام توحید جانتے نہیں تھے، موسیٰ توحید کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لیکن توحید کی معرفت، دین کی معرفت دو یا تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے سن کے پہچانے دین کو، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عقل میں غور و فکر کے ذریعے سے دین کے حقائق کو پہچانے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی حقائق اس کی نظروں کے سامنے آشکار ہو جائیں، سارے پردے ہٹ جائیں۔ تو وہ توحید کہ جو ہم گفتگو کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، پڑھ کے جس توحید کو سمجھتے ہیں، جس توحید تک غور و فکر کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، وہ توحید اور چیز ہے، اور وہ توحید کہ جو خدا خود بتائے کہے میری طرف نظر کرو، یہ پردے بیچ سے ہٹا دیے میں نے، یہ توحید اور چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا خود توحید سکھا رہا ہے، تو اہل اولو الالباب کو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ اولو الالباب کے پاس تقوی نہیں ہے، جو اس مرتبے اور اس منزلت پر فائز ہو کہ جس جو عقلی اعتبار سے بھی کامل ہو اور عملی اعتبار سے بھی کامل ہو، یہ ممکن نہیں کہ اس کے پاس تقوی نہ ہو، کیونکہ تقوی تو ابتدائی منازل میں سے۔ لیکن جب خدا ان کے اولی الالباب کی بات کہتا ہے تو کہتا ہے فتقونی، پس تم میرا تقوی اختیار کرو، جس طریقے سے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ مقام ہے اولو الالباب۔ اور اولو الالباب کے ہی حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا عقل و جہل کے عنوان سے، کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں والعقلاء هم اولو الالباب، یہ اقلا ہے کہ جو اولو اللہ. تو ہم نے اس پیرائے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ آپ حضرات کے سامنے عقل کی قرآنی تعریف کو بیان کریں، نہ کہ لغوی اور اصطلاحی تعریف کو، کہ قرآن اور کلام معصوم میں عقل جس عنوان سے بیان کی گئی ہے، جس طریقے سے سمجھائی گئی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں اور پیش کریں. اور وہاں سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عقل ایک جوہر ہے، ایک اسپیشل کوالٹی ہے، کہ جو خدا کی طرف سے ان انسانوں کو عطا ہوتی ہے کہ جو علم اور عدل کے حامل ہوتے ہیں، یعنی عالمانہ فکر اور عادلانہ روش حیات. وہ بندے کے جو اپنی زندگی میں صرف علم ہی نہیں، تفقہ ہی نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو بھی عدل کی، سچائی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، انہیں خدا ایک تحفہ عنایت کرتا ہے. اس تحفے کا نام عقل اور حکمت. اور یہ عقل و حکمت انسان کے اندر وہ صلاحیت ایجاد کرتی ہے کہ کسی بھی مورد میں پھر انسان کی فکر غلطی نہیں کرتی. یعنی آپ کسی بھی چیز کی طرف غور کریں، تفکر کریں، تو آپ ہمیشہ صحیح اور درست نتیجے اور انجام تک پہنچیں گے، چاہے وہ نتیجہ بظاہر عامۃ الناس کی نظروں میں کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بعید از عقل عامہ، عام لوگوں کی عقل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن آپ ہمیشہ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے عقل کے وسیلے سے. یہاں پر ہمیں ضروری محسوس ہوا تھا کہ ہم نتیجے کو بھی ڈیفائن کر دیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے درست نتیجہ جداگانہ ہوتا ہے. تو قرآن کی نظر میں درست نتیجہ تقرب خدا اور فلاح آخرت کو کہتے ہیں. درست نتیجے کا مطلب یہ کہ عقل ہمیشہ اس رستے تک آپ کو پہنچائے گی جہاں پر آپ کو خدا کا قرب نصیب ہوگا اور آپ کی اخروی زندگی میں بہتری آ جائے گی. خدا کا قرب، یہ لفظ پہلے ہم اپنی گفتگو میں کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آپ حضرات کی ایک دفعہ پھر ایک جملے میں دہرا دوں کہ تقرب خدا، کہ خدا کا تقرب ہمیشہ معیار اور منزلت کے اعتبار سے ہوتا ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں ہوتا. یعنی خدا سے قریب ہونا نہ ٹائم میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ وقت کا گزرنا مجھے خدا سے قریب کر رہا ہے. نہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے وقت کا گزرنا انہیں خدا سے دور کر رہا ہے. جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، جو معصیت کی زندگی گزار رہا ہے، وقت کا گزرنا اسے خدا سے دور کر رہا ہے، قریب نہیں کر رہا. کسی طریقے سے آپ کہیں کہ میں ابھی اس مکان میں ہوں، اگر میں کسی ایسی عمارت میں چلا جاؤں 100 منزلہ اوپر تو خدا سے قریب ہو جاؤں گا، کیونکہ خدا آسمانوں میں، ایسا ہرگز نہیں. نہ زمان کی تبدیلی، نہ مکان کی تبدیلی، ان میں سے کسی بھی شے کے ذریعے سے تقرب خدا نصیب نہیں ہوتا. تقرب خدا نصیب ہوتا ہے اپنے معیار اور منزلت کو بڑھا کر. یعنی آپ جب تک اپنی شخصیت کے معیار کو نہیں بڑھائیں گے، شخصیت کے معیار کو بڑھانے کا کیا مطلب کہ صفات خدا اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. شخصیت کا معیار خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرنے سے بڑھتا ہے، اور خدائی صفات کا اعلیٰ ترین مظہر کہ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں علی ید اللہ. یعنی کیا کہ خدا کی صفت، کہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے بندوں کو فیض پہنچتا ہے. علی اس ید اللہ کا جذبہ ہے، صفات خدا کا جذبہ. یعنی انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ خدائی صفات اس میں جھلکنا شروع ہو جائیں، اس کی شدت بڑھتی رہے و گزرنے کے ساتھ ساتھ. یہ ہے تقرب خدا. کہ اگر انسان آج کے دن میں محسوس کرے کہ میرے دل میں مومنین کے لیے محبت اور رحمت کے جذبات ہیں، یہ محبت اور رحمت کیا ہے؟ یہ خدا کی رحیمیت کا جذبہ ہے. کل اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس رحیمیت کے جلوے میں اس محبت میں اور اضافہ ہو گیا. تو آپ سمجھیے کہ آپ کے خدا سے تقرب میں اضافہ ہو گیا. آج ہم نے جو نماز پڑھی, اپنی بندگی کا اظہار کیا رب کی بارگاہ میں, یہ بندگی کل یا اگلی نماز میں اور ترقی کر جائے, خدا کے تقرب میں اضافہ ہوگی. تقرب خداوند نہیں اس چیز کا نام. تو عقل حکمت ہمیشہ انسان کو اس راہ کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں پر خدا کے قرب میں اضافہ ہو, اور جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے جس عالم میں, وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ ہماری حالت بہتر ہوتی چلی جائے. اس چیز کا نام عقل. اور اس کے بالمقابل جہل, کہ جہل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جانتا نہ ہو چیزوں کو, انسان اشیاء کا عالم نہ ہو. ظاہری اعتبار سے عالم ہونے کے باوجود انسان اگر اس راہ کو منتخب کرے کہ جو نتیجے اور انجام کے لحاظ سے پستی کی طرف لے جائے, تو وہ انسان جاہل کہلائے گا. اگر انسان جہل میں مبتلا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو خدا نے اس کو عقل کی راہوں کی طرف واپس لانے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے, جس دروازے کا نام توبہ ہے. لیکن توبہ کے حوالے سے پروردگار نے ایک دو تنبیہات بھی کیے ہیں. وہ یہ کہ جب بھی تم جہالت کے رستوں پر چل پڑو تو واپس آنے میں دیر نہیں کرنا, ورنہ اس بات کا خدشہ اور خطرہ بڑھ جائے گا کہ تم بھٹک جاؤ گے اور واپس نہیں آ سکو گے. ثم یتوبون من قریب, کہ جب عمل سو کر لو بے جہالت, جہالت کی وجہ سے, تو ثم یتوبون من قریب, تو پھر جلدی سے توبہ کر کے واپس عقل کی راہوں پر لوٹا ہو. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی, اور کل ہم نے علم کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا, کیونکہ امام علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کی بہت طولانی ایک حدیث ہے اسی عقل و حکمت پر. اصول کافی کے جو پہلا چیپٹر ہے باب العقل والجہل, کتاب العقل والجہل, اس میں اس کے اندر ایک بہت طولانی حدیث ہے امام علیہ السلام, جس میں آپ نے قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ جن میں عقل کا اور حکمت کا لفظ آیا ہے. یہ جو جملہ اکثر علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کے لیے دو پیغمبر مقرر فرمائے, ایک پیغمبر ظاہر ہے کہ جو انبیاء ہیں, اور ایک پیغمبر باطن ہے جو کہ عقل ہے. یہ جملہ امام علیہ السلام کا, امام کاظم علیہ السلام کا اسی حدیث میں ہی موجود ہے. کسی حدیث کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی نظر میں, خدا کی نظر میں عقل کی اور عاقل ہونے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خدا نے جا بجا ان لوگوں کی جو عاقل نہیں ہیں اپنی کتاب میں مذمت کروائی. یعنی ایک چیز کہ آپ کہیں کہ ایسے بن جاؤ, یہ ایک بات, اور دوسرے عنوان سے آپ یہ کہیں کہ جو ایسے نہیں بنتے وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ دوبارہ جو نفی کی تاکید ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اس چیز کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں, کہ صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے, عاقل کیوں نہیں بنتے, بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عاقل نہیں ہے وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. میں اگر آپ کی خدمت میں ایک دو آیتیں مختصرا پڑھ کے آگے بڑھوں, تو اس میں کہ خدا کی نظر میں جو غیر عاقل ہیں وہ کس قدر قابل مذمت ہیں, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت 171, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا, یہ کیا کہتے ہیں جواب میں کہ نہیں, ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا. کہ جب نبی کی زبانی انہیں خدا کا یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو کہ جو کچھ کے خدا نے نازل کیا, وہ کہتے ہیں نہیں, بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, جو ہمارے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس روش پر پایا اس کی اتباع کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا, کہ اس صورت میں بھی کہ ان کے آبا و اجداد کسی شے کے بارے میں عقل نہیں رکھتے تھے پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے. یعنی اگر آپ عقل کی تعریف کو سمجھ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہ رہا ہوگا کہ تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں کیا نتیجہ دیا زندگی کا, کس چیز کی طرف رہنمائی کی, عقل کی کون سی بات سکھائی. اگر آبا و اجداد سے عقل کی بات ملے تو یقیناً اتباع کیجیے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ چیز ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے لاٹ اتباع نہیں. لا یعقلون شیئا, کہ کسی شے کی عقل نہیں رکھتے تھے, وہم ولا یعقلون, اور نہ ہدایت رکھتے تھے, کیونکہ انسان جب ہدایت یافتہ نہیں ہوتا تو عقل بھی نہیں ہوتا, عقل تک بھی نہیں پہنچتا. یہ ایک مذمت لا یعقلون. دوسری کہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 اور 44, ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا, اے پیغمبر کیا تو نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا, جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے, پرستش کرتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ان خواہشات کی اتباع کرنے والے کوئی سماعت رکھتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ نہ ان کے پاس سماعت ہے نہ ان کے پاس عقل ہے, چاہے بظاہر کان اور آنکھیں موجود ہوں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, وہ انسان کے جو عقل کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے خدا کی نظر میں کیا ہے, یہ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے, یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے, اس سے بھی بدتر ان کی راہ زندگی ہے. تو وہ افراد کے جو عقل کی راہ کو چھوڑ دیں, جو حکمت کی راہ کو ترک کر دیں, جو خواہشات کی پیروی والی زندگی بسر کریں, جو دوسرے انسانوں کی, جو کسی بھی اعتبار سے ان کی نظروں میں محترم ہیں, ان کی اتباع کریں صرف ان کو دیکھ کر نہ کہ حق کو دیکھ کر, یہ خدا کی نظروں میں کیا ہے؟ ایسے افراد مثل چہار پایا مویشی, یہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں. یہ غیر معمولی اہمیت حاصل ہے خدا کی نظروں میں عقل. یہاں پر پہنچ کر ہماری گفتگو تھوڑی سی اور دقت والی راہوں سے گزرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی حسن سماعت سے میری مدد فرمائیں گے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ امام کے قول کے مطابق قرآن کریم کی آیت سورہ عنکبوت کے مطابق کہ وما یعقلها الا العالمون, کہ عقل نہیں بنتے لوگ مگر وہی جو عالم ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم ہونا خدا کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود ہو, آپ بہت ساری انفارمیشن رکھتے ہوں, بلکہ معلوم عالم ہونے کا مطلب خدا کی نظر میں یہ ہے کہ انسان کے سامنے علم کے وسیلے سے کچھ حقائق آشکار ہوں اور ان حقیقتوں کا علم انسان کے قلب پر اثر انداز بھی ہو. ایسے شخص کو خدا نے عالم مانا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ جو علماء ہیں ان کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے علوم کا, ان کے علم کا اثر ان کے قلب پر. اس جگہ پر پہنچ کر ایک بات کی وضاحت یا ایک چیز کو کھولنا ہمارے لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ علم کے ذریعے سے, علم کے وسیلے سے عقل تک انسان پہنچتا ہے. عقل کی علماء نے دو اقسام بیان فرمائی, ایک کو کہتے ہیں عقل نظری اور ایک کو کہتے ہیں عقل عملی. جس طریقے سے کہ علوم کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ علوم نظری و علوم عملی, یعنی کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی شے کی درست شناخت سے ہوتا ہے, کسی شے کو صحیح طریقے سے پہچان لینا, معرفت حاصل کرنا, توحید کی معرفت حاصل کرنا، آخرت کی معرفت حاصل کرنا، نبوت و امامت کی معرفت حاصل کرنا، یہ علم کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر نظری ہے، نظری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فوراً جیسے ہی آپ کسی شے کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، فوراً آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اس کے اپنی معرفت کے اعتبار سے عمل کرنے کی. جس طریقے سے اگر دنیاوی علوم کی مثال دوں، جس سے تقریباً تمام لوگ واقف، کہ میٹرک کے لیول تک پہنچتے پہنچتے جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ علوم کو تھوڑی سی گہرائی میں جانے اور سیکھے، جب فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اور کمپیوٹرز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا وہ گہرائی میں جا کے پڑھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، تو فوراً اس کے لیے نصاب میں لازمی قرار دے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے پڑھا اس کو عملی شکل میں بھی دیکھو. یہ جو تم نے لاز آف موشن پڑھے، لا آف گریویٹیشن پڑھا، کسی اور چیز کے بارے میں پڑھا، تو صرف پڑھ کے نہیں رہ جانا ہے بلکہ اس کو عمل میں بھی لا کے دیکھنا ہے. عمل بھی اس کو کر کے دیکھنا ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں. لا آف گریویٹیشن کے اندر جو فارمولا بیان کیا گیا ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اس چیز کو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک جملہ استعمال کروں فلسفے کی زبان کا، کہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جو مل کے چلتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک کوگنیٹو ہے، یعنی انسان کی فکر، کوگنیشن. ایک افیکٹو ہے کہ جب آپ کسی بھی شے کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تحرک اور ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں تحریک پیدا ہوتی ہے، تحرک. اور پھر اس کے بعد ایک کوگنیٹو ہے، یعنی یہ جو تحرک پیدا ہوتا ہے یہ آپ کو اعضاء و جوارح سے عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے. کہ ایک انسان، اس نے درک کیا یہ میری اولاد ہے، یہ کون سا پورشن ہے؟ کوگنیٹو، ادراک، تشخیص دینا کہ آپ نے اس چیز کو درک کیا، ایک انسان کے بارے میں مشخص کیا کہ یہ انسان اتنے سارے انسانوں میں سے میری اولاد ہے، میری نسل ہے. اس ادراک کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی، اس موٹیویشن کا کیا نام ہے؟ محبت، عشق. اولاد کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اگر انسان کسی کو اپنی اولاد کے طور پر پہچانے گا نہیں تو محبت بھی نہیں کر پائے گا. تو محبت دوسرے درجے پر، ادراک، شناخت اور معرفت سب سے پہلے. کوگنیٹو، افیکٹو، آپ موٹیویٹ ہوئے، محبت نے آپ کو موٹیویٹ کیا. اور جب بھی آپ نے اپنی اولاد کو کسی مشکل میں دیکھا تو آپ دوڑ کے گئے کہ اس کو مشکل سے باہر نکالنا. یہ تیسری چیز آپ کا عمل. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کہ اگر آپ ایک انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ میری اولاد ہے اور وہ مشکلات میں مبتلا ہو اور آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کی تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دے، اسے تکلیف اور اذیتوں میں دیکھے اور خود اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو اسے تکلیف سے نکالنے کا سبب بنے. تو کوگنیٹو، افیکٹو اور کوگنیٹو، یہ تینوں چیزیں، ادراک، تشخص، معرفت، تحرک اور عمل، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص خدا کی معرفت رکھے اور خدا سے محبت نہ کرے، اور خدا سے محبت کرے اور خدا کی خاطر عمل نہ کرے. بالکل جیسے ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں ایک سے جڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے دین میں بھی یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں. کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان آخرت کی معرفت رکھے اور آخرت کی معرفت رکھنے کے بعد متوجہ نہ ہو کہ میں اپنی اخروی زندگی کو بہتر بناؤں، اور متوجہ ہونے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے عمل نہ کرے. اس وجہ سے جو میں نے شروع میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم دین عین عمل ہے، عقل نظری، علوم نظری عمل سے ہرگز جداگانہ نہیں ہے، ورنہ وہ انسان کے جو صرف توحید کی بحث برپا کرے لیکن اس کی زندگی توحیدی نہ ہو،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہ انسان حقیقتاً کاذب ہے، جھوٹا ہے. وہ انسان جو صرف آخرت کے اوپر دلیل پر دلیل دیتا چلا جائے لیکن اس کی زندگی سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہوں، اس کے لیے سارے دلائل برپا کرنا بالکل جھوٹ ہے. یعنی وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے چلتے ہوئے عمل کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اس منزل سے آگے پڑھوں کہ رب العالمین نے انسان کے محشور ہونے کے جب ذکر فرمایا قرآن کریم میں تو یہ کہا کہ ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ محشور ہوگا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ اپنے علم کے ساتھ محشور ہوگا. قرآن کریم کی متعدد آیتیں کہ انسان کس چیز کو دیکھے گا، عمل کو، کیونکہ عمل میں ہر چیز کا نچوڑ ہے. آپ نے کتنی معرفت حاصل کی، معرفت سے آپ محبت کے کس درجے تک پہنچے اور وہ درجہ کتنا ٹرانسلیٹ ہوا آپ کے اعمال و کردار میں، آپ کے اعمال و کردار میں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کیونکہ یہ ممبر جس ہستی کا ہے اور جس کے طفیل میں مجلس بھی برپا ہے، تو فیض تو امام حسین علیہ السلام کے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کے شاگرد بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. کہ آغا جعفر صاحب سے ایک زمانے میں ذہن بہت پریشان تھا کیونکہ ہماری توجہ زیادہ تر رہتی تھی عمل کی طرف، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہمارے نوجوان اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. تو اس پریشانی کا جب تذکرہ کیا ان سے تو انہوں نے بڑے مزیدار لہجے میں ایک بات کی کہ آپ اپنی معرفت پر توجہ کریں، آپ کی معرفت آپ سے خود ہی عمل کرا دے گی. اور ایک اس کے بعد جو ایک جملہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیشہ میرے دل پہ نقش رہے گا کہ انہوں نے کہا کہ معرفت سے بڑھ کر عمل یا ریاکاری ہے یا منافقت. معرفت سے بڑھ کر عمل، کہ جس چیز کو انسان جانتا نہیں پہچانتا نہیں شناخت نہیں رکھتا اس سے آگے بڑھ کے عمل کر رہا ہے، یا ریاکاری ہے یا منافقت. تو انسان کے لیے یہ تین چیزیں جدا نہیں ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک لنک ایک زنجیر کے طور پہ بندھی ہوئی. کہ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ تمہارا کردار اور تمہارا عمل اس میں تمہاری ہر چیز کا نچوڑ ہے، کل یعمد علی شاکلتہ، جو تیرے نفس کی حالت ہے شکل ہے اسی کے مطابق تیرا عمل انجام سرزد ہوتا ہے. یعنی انسان کے عمل کو دیکھ لیں اور اس کے نفس کی شکل کو پہچان لیں، یہ ہے عمل. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. آج میں امام صادق علیہ السلام کی بہت حسین کلام اور خرفاء راہ خدا کے لیے اسوہ عمل، جس میں امام علیہ السلام نے علم اور عمل کو اتنے خوبصورت طریقے سے اس کے امتزاج کو بیان کیا ہے کہ احسن. یہ حدیث عنوان بصری کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک ٹکڑا. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں پورا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. عنوان بصری ایک بہت بوڑھا شخص تھا اور وہ چاہتا تھا، وہ مالک ابن انس یا انس بن مالک جو امام مالک کے نام سے مشہور ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جعفر ابن محمد کے پاس جا کے بھی ان سے فیض حاصل کروں. اور بہرحال شروع میں امام نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن ایک وقت ایک حالت اس پر ایسی تاریخ ہوئی کہ اس نے کہا کہ اب ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ مسجد نبوی میں گیا، وہاں دو رکعت نماز پڑھی، رویا گڑگڑایا خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا تو جعفر ابن محمد کے قلب کو میری طرف متوجہ کر، اور ایک عجیب اس نے خدا سے دعا کی ان یرزقنی من علمہ، کہ پروردگار مجھے ان کے علم میں سے رزق عطا فرما. اس لفظ کی انشاءاللہ میں تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. اور وہاں سے وہ دیوانہ وار مسجد نبوی سے نکلا, دو رکعت نماز پڑھ کے اور امام کے در پہ آگے بیٹھ گیا. تو نے کہا میں اب جاؤں گا ہی نہیں, چاہے میری جان یہاں پہ چلی جائے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بہرحال تھوڑی سی دیر کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے پاس, اور ابتدا میں کچھ کلمات محبت پیار کے, جیسے کہ ایک دستور ہے کہ کوئی بھی مومن اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے ساتھ اچھے کچھ دو چار جملے گئے, اور پھر اس کے بعد امام اس سے پوچھتے ہیں ما سألتو, کا تیرا سوال کیا ہے. وہی دعا جو وہ مسجد نبوی میں کر کے آ رہا تھا وہی اس نے دوہرا دی کہ میں آپ کے پاس یہ حاجت لے کر آیا ہوں کہ خدا آپ کے قلب میں میرے لیے توجہ اور محبت کو پیدا کرے اور آپ کے علم میں سے مجھے رزق عنایت کرے. اب یہاں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق اس کھانے کو نہیں کہتے کہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, بلکہ رزق اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ تناول کریں, جو آپ کے شکم میں اترے, اترنے کے بعد ہضم ہو اور آپ کے وجود کو ترقی دے, یہ کھانا رزق کہلاتا ہے. تو امام علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا ہے نا, وہ بعین ہی اسی اصول کے تحت جواب دیا کہ ہم اگر یہ امام علیہ السلام سے دعا کریں کہ ہمیں اپنی وہ شفاعت عطا فرمائے کہ جو میرے لیے رزق بن جائے, ہمیں اپنے علم میں سے وہ حصہ عنایت فرمائے کہ جو میرے لیے رزق بن جائے, یعنی کیا کہ امام علیہ السلام کی شفاعت ان کے علم کے اثرات میرے وجود میں یوں سرایت کریں کہ اس کو گرو کرانے کا سبب, اس کو آگے بڑھانے کا سبب بنے. امام نے پہلا ہی جملہ بہت عجیب ارشاد فرمایا, لیس العلم بالتعلم, تو نے میرے علم سے رزق کا سوال کیا, تو سب سے پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ علم تعلم سے نہیں حاصل ہوتا. تعلم کا کیا مطلب؟ سیکھنا, سکھانا, مدرسے جانا, استاد کے پاس بیٹھنا, کتابیں پڑھنا. اگرچہ کہ یہاں امام علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں, بلکہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے علم کو بطور رزق طلب کیا ہے, اور علم اسی وقت رزق بنتا ہے کہ جب اس کی حقیقت تیرے وجود میں جذب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سکھا دیں, بلکہ تو نے کیا پوچھا مجھ سے؟ کہ مجھے اپنے علم میں سے رزق عنایت کریں, اور رزق کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. تو علم رزق نہیں بنتا کہیں آنے جانے سے, کسی مدرسے میں, مکتب سے, کتابوں سے, بحث مباحثے سے. یہ علم جو انسان کو گرو کراتا ہے, جس کی جو انسان کی شخصیت کو پروان چڑھانے والا علم, یہ تعلم سے نہیں حاصل ہوتا. انما ہوا نور, بے شک وہ علم ایک نور ہے, یقعو فی قلب من یریدو تبارک اللہ تعالی ان یہدیہ, بلکہ ایسا علم ایک نور ہے کہ اللہ بابرکت و عالی شان جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے. وہ علم جو عقل تک لے جاتا ہے, وہ علم جو حکمت کی بنیاد ہے, وہ علم ایک نور ہے, وہ تعلم سے حاصل ہونے والی شے نہیں. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ, اگر تو اس علم کا ارادہ کرتا ہے, فَطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ, تو اس سے پہلے اپنے نفس میں حقیقت عبودیت کو طلب کر. اگر تو اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے, میرے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر تو اہل بیت کے علم کو اپنے لیے رزق قرار دینا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے تجھ پر لازم اور واجب ہے کہ اپنے نفس میں حقیقت عبودیت کو طلب کر. اور یہاں فطلب, نور, ان سب لفظوں سے امام علیہ السلام ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. کہ یہ سب کی سب چیزیں چاہے علم حقیقی ہو، چاہے عمل صالح ہو، چاہے عقل ہو، چاہے حکمت ہو، حقیقتاً یہ سب کا سب تحفہ خداوندی ہوتا ہے. انسان اپنی حد تک صرف ایک کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ کوشش اس بات کی ہرگز ضمانت نہیں ہوتی کہ مجھے وہ چیز مل جائے گی. ہمیں جس چیز کو، ان عظیم ترین تحائف کو خدا سے طلب کرنا ہے، طلب کرنا ہے. کہ جس طریقے سے کہ انسان رزق کو طلب کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان ان فضائل و کرامات نفسانیہ کو خدا سے طلب کرے. اب اس نے پوچھا عنوان نے کہ حقیقت بندگی کیا ہوتی ہے. اب آپ نے ایک نئی بات کہی کہ پہلے اپنے نفس میں حقیقت بندگی کو تلاش کرو. آپ نے جواب دیا کہ حقیقت بندگی یہ ہے کہ خدا نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھنا. کیونکہ اگر تو عبد ہے تو عبد کا کچھ نہیں ہوتا، سب مالک کا ہوتا ہے. حقیقت بندگی یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے تجھے عطا کیا ہے اسے اپنی ملک نہ سمجھنا، اپنے کو اس کا مالک نہ جاننا، صرف اپنی ذمہ داری اس حد تک سمجھنا کہ جہاں خدا نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتے رہے، اسے وہاں پر خرچ کرتے رہے. دوسری بات، اپنے نفس کے لیے دور دراز کی پلاننگ اور منصوبہ بندی چھوڑ دو، اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دو، خدا کو اپنے لیے پلاننگ کرنے دو. ایسے بن جاؤ بندہ، بندہ یعنی عبد خدا، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ خدا میرے لیے پلاننگ کرے. اس کی افضل ترین مثال آپ مجھے بتائیں، کربلا کے علاوہ کوئی ہے؟ افضل ترین، کیونکہ یہ اولو الالباب جن کے ذکر کو، جن کی صفات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ اولو الالباب اہل کربلا کے، جن کے ذکر سے ہم اس مجلس کو نور عطا کریں. آپ مجھے بتائیں اس سے بہترین مثال کہ اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دو کہ خدا تمہارے لیے تدبیر کرے. کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو قبر پیغمبر پہ جاتے ہیں رخصت سے پہلے، تو وہاں پر جب آپ کو نیند آتی ہے اور رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر میرے لیے سخت ہے، تو رسول اللہ یہی جملہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے، خدا کی تمہارے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے، اور اے حسین تم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مرحلے سے نہ گزر جاؤ. تو بندہ کیسا بنے؟ بندہ کیسا بنے کہ اپنے کو خدا کے حوالے کر دے کہ وہ میرے لیے منصوبہ بنائے، میں نہیں بناتا، میں اپنی لائف پلان نہیں کرتا، میں صرف آپ ہوں. میں اور تیسری چیز ہم آپ فرماتے ہیں حقیقت بندگی کیا ہے، کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف معروف کی ادائیگی اور منکرات سے پرہیز میں مشغول رکھو. اس کے علاوہ اپنی مشغولیت اور اپنے اعمال کو کسی اور چیز میں قرار نہ دو. جس چیز کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ کام کرو اسے کرو، جس چیز سے کہا خدا نے کہ رک جاؤ اس سے رک جاؤ. اچھا، منکرات سے پرہیز بھی ایک عمل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منکرات سے پرہیز ایسی چیز نہیں کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک عمل ہے. نیکیوں کو انجام دینا بھی ایک عمل ہے اور برائیوں سے بچنا بھی ایک عمل ہے. اور روایات کے مطابق برائیوں سے بچنا نیکیوں کو انجام دینے سے زیادہ افضل عمل ہے، محرمات سے اجتناب افضل ہے بنسبت معروفات کی انجام دینے سے. یہ تین کام کرو، یہ حقیقت عبودیت، بندگی کی حقیقت یہ. پھر امام علیہ السلام ان تینوں کے فائدے بتاتے ہیں کہ جب تم اپنی مال کو، اپنی ملکیت کو مال خدا سمجھو گے تو تمہارے دل سے ان کی محبت نکل جائے گی اور تم انہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرو گے نہیں. کبھی کہ جب کبھی قربانی اور ایثار کا موقع آئے گا خدا کی بارگاہ میں تو یہ چیزیں تمہارا ہاتھ پکڑ کے روکیں گی نہیں. انفاق فی سبیل اللہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. جب تم اپنے لیے تدبیر کو چھوڑ دو گے اور صرف خدا کی تدبیر پر اعتماد کرنا شروع کر دو گے تو دنیا کے مصائب و مشکلات کی حیثیت تمہارے لیے کچھ نہیں رہ جائے گی. کہ انسان جب اپنے لیے کچھ چاہتا ہے تبھی یہ توقعات ہی اس کے لیے اذیت کریٹ کرتی ہیں جسے ہم تکلیف کہتے ہیں. ایک یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آیا امام صادق علیہ السلام کا. ایک بزرگ شخصیت سے آپ کا شاید بصری ہے یا منیفہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ تمہاری روش حیات کیا ہے, کس طریقے سے زندگی گزارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا جب نعمت دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور جب خدا نعمت نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. کہ جب خدا دیتا ہے تو اس کو کھا کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے شکر کرتا ہے, اور جب خدا نہیں دیتا تو خدا سے رڑتا نہیں ہے بےچارا, بلکہ صبر سے کونے میں بیٹھ جاتا ہے. تو پوچھا کہ پھر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب خدا نہیں دے تو اس وقت شکر کرتا, یعنی خدا چاہے دے یا نہ دے دونوں حالتوں میں شکر کرنا, اس لیے کہ جو کچھ ہے ہم اسے خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں. یعنی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے ابھی ایک نعمت کو مجھ سے روک دیا, یہ میرے لیے بہتر تھا, اور جب خدا نے ایک چیز میرے ہاتھ میں دے دی تو اب یہ میرے لیے بہتر ہے. تو جب خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اسے بندوں پر پھیلا دیتے ہیں, اور جب خدا ہم سے نعمتوں کو روک لیتا ہے تو ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ہماری روش ہے. تو جب انسان اپنے لیے پلاننگ کرنا چھوڑ دے گا تو اب خدا اسے جس حال میں رکھے وہ خوش ہے. تو دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات تم پر آسان ہو جائیں. اور تیسرے مرحلے پر کہ جب تمہاری مشغولیت صرف عوامر و نہی کی بجائے آوری میں ہوگی تو تم بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بحث و جدال نہیں کرو گے, اپنی بڑائی نہیں ثابت کرو گے لوگوں پر, بیٹھ کے غیبتیں نہیں کرو گے, فضول چیزوں میں اپنا وقت نہیں صرف کرو گے, کیونکہ اب تمہارے پاس وقت ہی نہیں ان سب کاموں کے. یعنی یہ جو بیٹھ کر فالتو قسم کے مباحث کرنا, بحث کرنا, ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کی کوشش کرنا, جو کل ہم نے روایت پڑھی کہ کچھ لوگ علم کو طلب کرتے ہیں بالجہل والمراء, جہالت اور اس بحث و جدال کے لیے, ان کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے؟ ان امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں بچنا چاہیے کہ تم ان بحث و جدال اور فضولیات کے اندر اپنی زندگی کو صرف کرو. یہ تین فوائد تمہیں حاصل ہوں, اور جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو خدا تمہیں کرامت عطا کرے گا, کرامت یعنی بلندی کے درجات, اور تمہارے سامنے دنیا کو, ابلیس کو اور خلق کو نیچا کر دے گا. یہ تین چیزیں جن سے خطرہ ہے, دنیا, ابلیس اور مخلوقات. دنیا کے اپنے انشاءاللہ وقت نہیں میرے پاس کہ میں اس کی وضاحت کروں انشاءاللہ ایک دو دن میں, کہ دنیا ایک الگ چیز ہے, ابلیس الگ ہے, اور مخلوقات کا دباؤ ایک الگ چیز ہے. یہ تین چیزیں جو انسان کو حق کی جانب پیش قدمی کرنے سے, خدا کی طرف بلند ہونے سے روکتی ہیں. اس جملے کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں. یہ تین چیزیں ہیں, دنیا,